بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق میں شریک ہونا اور آپ کی مبارک سیرت کا یہ پہلو، یہ غزوہ، اس غزوے میں بہت سارے نصائح، بہت ساری ہدایات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ایک تو یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ غزوہ بھی یہود کی غداری اور سازش کی بنا پر ہوا. بنو نذیر سازشی یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہی لوگوں نے مختلف گروہوں اور قبیلوں کو پڑکایا، انہی کے جنگ کے لیے انہیں جنگ کے لیے آمادہ کیا، گھیر لائے. اور یہ صرف بنو نذیر نے نہیں کیا جو مدینہ سے نکال دیے گئے تھے، بلکہ بنو قریظہ بھی اس میں شریک تھے جو اب تک مسلمانوں کے ساتھ مختلف معاہدوں میں شریک تھے، اور مسلمانوں کی جانب سے کسی ایسے عمل کا اظہار نہیں ہوا تھا جو انہیں ناگوار گزرا ہو، جس کی بنیاد پر یہ معاہدے توڑنے پہ آمادہ ہوئی ہوں، ایسا کچھ نہیں. تو اس میں بہت سارے نصائح ہمارے پیش ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں نے جنگی تدبیر اختیار کی ہے، ان میں سے ایک خندق کی کھدائی بھی ہے. حکمت، یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے. غزوہ احزاب اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے جس میں خندقیں کھودی گئیں، اس لیے کہ یہ چیز صرف عجم میں معروف تھی. اور غزوہ احزاب میں اس خندق کا مشورہ سلمان فارسی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی تدبیر کو پسند فرمایا اور فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا خندق کھودنے کا. اسلامی شریعت جتنا اس چیز کو نہ پسند کرتی ہے کہ مسلمان بغیر سمجھے بوجھے دوسروں کی پیروی اور تقلید کرے، اتنا ہی وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں بھی کوئی خیر نظر آئے، جہاں بھی وہ اپنے پائیں اسے پائیں اختیار کرے. جہاں اسلامی شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ مسلمان بغیر سمجھے بوجھے دوسروں کی پیروی تقلید کرنے لگ جائے، وہاں اس کی یہ بھی تعلیم ہے جہاں کوئی خیر نظر آئے، جہاں بھی اسے پائے اور وہ ان کی اسلامی ضابطوں کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اسے اختیار کر لینا چاہیے. اور یہ طرز عمل جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے روا رکھا ہے، اس کا سرچشمہ انسان کی وہ عظمت اور شرف ہے جس کے ساتھ اس نے انسانوں کو تخلیق فرمائی. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ انسان سید المخلوقات ہو، اور اللہ کے لیے بندگی کے آداب کی وجہ آوری اور اس کی شریعت کے احکام پر عمل اس کی عظمت اور سیادت کی حفاظت کی ضمانت ہے. اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں جو منظر ہے، اس سے اسلامی مساوات اور اس کی زندہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. اور صحیح مساوات کی حقیقت کا درس ملتا ہے جسے اسلامی معاشرہ اپنے تمام افراد کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے، راسخ کرنا چاہتا ہے. واضح ہوتا ہے کہ عدل اور مساوات کی حیثیت اسلامی قدروں میں محض کھوکھلے نعروں کی سی نہیں ہے، اور نہ ہی زرق برق امتیازی علامات کسی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ کا ظاہر خوشنما معلوم ہو، بلکہ عدل اور مساوات وہ حقیقی بنیاد ہے جس سے معاشرے کے ظاہر اور باطن دونوں میں اسلامی اقدار اور اسلامی اصول نظر آتے ہوں. آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو تو خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور خود عیش و آرام کے ساتھ ان کی نگرانی کے لیے اپنے قصر شاہی میں چلے گئے ہوں، اور نہ ہی آپ نے ایسا کیا کہ ایک عظیم شان جلوس کی شکل میں تشریف لائے ہوں اور کسی کام کے کرنے کے لیے گودال اپنے ہاتھ میں لے کر ایک بار زمین پر ماری ہو اور اس طرح کام شروع ہو جانے کا اعلان ہو گیا ہو اور علامتی طور پر آپ کی شرکت ہو گئی ہو اور پھر آپ نے گودال زمین پہ ڈال دی ہو اور اپنے خوشنما لباس پر آ جانے والی معمولی گرد کو بھی جھاڑتے ہوئے واپس چلے گئے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں، بلکہ آپ نے اپنے عمل سے عملی مساوات کا ایک زندہ تصویر پیش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرح خود بھی اس کام میں شریک رہے اور آپ کا جسم اطہر مٹی گرد و غبار سے اٹ گیا، مگر آپ اپنے ساتھیوں اور بھائیوں سے الگ نہیں ہوئے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے اشعار پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ آپ بھی پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں کو تھکن بھوک کا احساس ہوتا تو ان میں سرفرست آپ بھی تھے۔ یہ ہے اس مساوات کی حقیقت جو اسلامی شریعت حاکم محکوم، امیر غریب، محتاج رئیس کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہی وہ مساوات ہے جس سے رشتے، تعلقات، محبتیں، احترام، یہ سارا حسن اس معاشرے کے اندر، اس کی خوبصورتی معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ احکام شریعت کی کوئی شک نہ پائیں گے جو اس بنیاد پر قائم نہ ہو، جس میں اس کی حق کی ضمانت نہ دی گئی ہو۔ ہر شک کی بنیاد اس مساوات پر ہے، اور اس غلطی میں ہرگز مبتلا نہ ہو جائیے گا کہ یہ بس وقتی ایک شکل تھی۔ ایسا نہیں، دین اسلام میں پائے جانے والے عدل اور مساوات کا سرچشمہ اللہ کی بندگی ہے، اور چونکہ اس بندگی میں تمام انسان شامل ہیں اور تمام انسانوں کو یکساں درجہ حاصل ہے، تو یہی وہ بنیاد ہے بندگی، اللہ کی بندگی، جو اسلامی معاشرے کی مساوات میں اور عدل میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نبی بھی پہلو ہمیں اس غزوے سے نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت، کتنی شفقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جن خوارق اور معجزات سے نوازا تھا، اس کی ایک مثال دیکھیے۔ اس واقعے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا نبوی پہلو سامنے آتا ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے کے ساتھ شدید بھوک برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ خالی معدے کی وجہ سے ہونے والی تکلیف سے بچنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس قسم کی محنت مشقت کو برداشت کرنے پر کس چیز نے آپ کا وعدہ کیا؟ کیا اس کی بنیاد لیڈری کی خواہش تھی، یا مال اور حکومت کی حرص، یا اپنے حامی اور مددگار اکٹھا کر لینے کی آرزو؟ یہ تمام اہداف اور مقاصد کا ان پریشانیوں اور تکالیف سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص جا اور منصب اور حکومت اور اقتدار کا طالب ہوتا ہے، وہ اس قسم کی تکلیفیں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس چیز نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سب تکلیفیں برداشت کرنے پر آمادہ کی، وہ رسالت امانت کی ایسی ذمہ داری ہے جس کی تبلیغ کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، اور جسے ایسی پرخطر راہ پر چل کر لوگوں تک پہنچانا، اس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی پہلو آپ کی شخصیت کا، کہ آپ بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھودتے ہوئے نظر آتے، اور پھر آپ کی جو صحابہ سے محبت تھی، شفقت تھی، دیکھیے نا، جب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما حضر تناول فرمانے کے لیے بلایا کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے کھانا، آپ اس کو کھانے کے لیے تشریف لے آئیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانے کی دعوت دینے کا خیال جابر کے دل میں اس وقت آیا جب آپ کے پیٹ پر پتھر باندھ کر دیکھ کر اور آپ کی یہ شدت تکلیف دیکھ کر آپ گھر تشریف لے گئے، اور گھر میں اپنی اہلیہ سے کہا، اور اہلیہ نے کہا کہ کچھ ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں، ان کے ساتھ دو چند ساتھیوں کو بھی بلا لیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایسے ہی کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے اس سے زیادہ شفقت فرماتے تھے جتنی ماں اپنے بیٹوں سے کرتی ہے. جہاں تک معاملہ جابر کا ہے تو ایسا کرنے پہ اس لیے مجبور تھے اور ایسا کرنا ان کے لیے فطرتی تھا کہ وہ کسی بھی سوچنے والے انسان کی طرح جو مادی اسباب انہیں حاصل تھے انہی کے مطابق کام کر سکتے تھے. انہوں نے مادی اسباب کو اور ظاہری گھر کا جو نقشہ تھا کھانے کا اسی کو سامنے رکھ کر دو چند لوگوں کو بلایا. جو کھانا انہوں نے تیار کیا تھا وہ عرف عام میں چند آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا, اس لیے انہوں نے سوچا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چند اصحاب کو یعنی آپ ساتھ لے لانا چاہیں دعوت دے دے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہ نہیں تھا. آج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نقطہ نظر سے متاثر ہو جائیں. اولا آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو اپنے اصحاب سے بڑھ کر کوئی نعمت یا آرام حاصل ہو. سبحان اللہ, جیسے تکلیف میں ان کے ساتھ شریک تھے اور مٹی اٹھانے میں اور خندق کھودنے میں آپ شریک تھے, تو کہیں آپ کو کچھ راحت کا سلسلہ ہے تو اس میں بھی اپنے ساتھیوں کو آپ شریک کرنا چاہ رہے. اور دوسرے آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خود ان کے مادی اسباب کا نہیں چاہتے تھے کہ خود کو ان مادی اسباب کا اسیر بنا لیں جن سے تمام انسان مانوس ہیں. اللہ تعالی ان مادی اسباب سے آگے بڑھ کر اللہ کی قدرت اور طاقت ہے, اور اس ذات کے لیے یہ معمولی بات ہے کہ کم کھانے کو زیادہ کر دے اور اس کی قلیل مقدار میں اتنی برکت دے دے کہ ایک بڑی جمعیت کے لیے کافی ہو جائے. اس واقعے میں جو معجزہ آیا وہ یہ تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے بکری کے بچے سے بڑی مقدار میں کھانا تیار ہو گیا, اتنا کہ سینکڑوں صحابہ نے پیٹ بھر کے کھا لیا پھر بھی بچا رہا. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ اس کا صدقہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہونے والا یہ عجیب و غریب یہ خارق عادت واقعہ آپ کے اپنے اصحاب سے شدید محبت اور قدرت الہی کے مقابلے میں مادی اسباب سے اعراض اور اللہ کی جانب رجوع, اس پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا نبوی پہلو بھی سامنے آ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان کے معاملے میں صلح کے سلسلے میں صحابہ سے مشورہ کیا, اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان چاہتے تھے کہ انصار کے دلی جذبات کیا ہیں, اور جب انصار نے ہمت اور حوصلے اور شجاعت کی بات کی تو آپ کا چہرہ کھلنے لگا, آپ نے اطمینان کا اظہار کیا. اور اس غزوے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح کیسے دی, ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے غزوہ بدر میں فتح اور کامرانی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا ٹھیک وہی طریقہ انہوں نے خندق میں بھی اختیار کیا, اور وہ ہے اللہ کے سامنے تضرع, دعا, اللہ سے مدد مانگنے کی کثرت اور اس کی طرف پورے طور پہ توجہ. یہ آپ کا انداز بدر میں بھی یہی نظر آتا ہے, خندق میں بھی یہی نظر آتا ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا یا آپ جہاد کے لیے نکلتے تھے تو یہی آپ کا عمل ہوتا تھا جس میں آپ مصروف رہتے تھے. یہی وہ ذریعہ ہے جس کی تاثیر تمام مادی اسباب اور وسائل سے بڑھ کر ہے. اللہ کرے ہمیں اس پر تازہ ایمان نصیب ہو جائے کہ اللہ کی طرف رجوع یہ جو سبب ہے یہ تمام مادی اسباب اور وسائل سے سب سے مؤثر سبب ہے اور سب سے طاقتور سبب ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے نقشہ اس میں یہ سب سے نمایاں چیز نظر آتی, اور یہی امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مادی اسباب اختیار کیجئے, لیکن ایک اور سبب بھی تو ہے, دعا کا, تضرع کا, اللہ کے سامنے انکساری کا, گڑ گڑانے کا, دعاؤں کا, اس کو اس ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. یہی وہ وسیلہ ہے جسے پوری توجہ سے اختیار کیے بغیر مسلمانوں کے حالات کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کی مشکلات اور پریشانیاں اور آزمائشیں اور بگڑی ہوئی حالات، اس کی درستگی کا واحد راستہ جہاں مادی اسباب کو اختیار کرنا ہے، وہاں اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لینا ہے۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی، صبر، استقلال، بارگاہ الہی میں دعا، مناجات، پھر کیا دیکھتے ہیں؟ مشرکین اپنی کثرت کے باوجود شکست کھا جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کیفیت کو اپنے قرآن میں بتلایا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے، درس ہے، ہدایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھائے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ کون سی فوجی تھی؟ یہ مسلمانوں کی وہ دعائیں تھیں، وہ تضرع تھا، وہ انکساری تھی، وہ اللہ سے دعائیں تھی، جس پر اللہ کی طرف سے وہ فوجی آئی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تم لوگ اس وقت جو کر رہے تھے، اور جب دشمن اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھا، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجہ منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنی دل کی جنن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ اکبر، مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کا، جس سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہ یہی تو ہے، ورنہ مادی اسباب و وسائل میں تو مسلمان کفر پہ کبھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس کے پاس جو غلبے کی طاقت ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لینا ہے۔ غزوات میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بغیر کسی تیاری اور منصوبہ بندی کے مارکے کے لیے جہاد پہ ابھارا گیا ہے، بلکہ صرف یہ وضاحت مقصود ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ کامیابی کے مختلف اسباب میں سر فہرست صدق کے دل سے، پورے یقین سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اگر انہیں ذریعے حاصل نہ ہو، طاقت کے تمام وسائل انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر مسلمانوں کے اعمال سے اس ذریعے کا اظہار ہوتا ہو تو معجزانہ طریقوں سے فتح و کامرانی کے حصول کا تذکرہ کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ کا طرف سے معجزہ اور مدد اور نصرت کی شکلیں آئیں گی۔ دیکھیے نا، یہ زبردست آندھی کہاں سے آ گئی، جس نے صرف مشرکین کے پڑاؤ کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کو اپنی جانب کا بالکل احساس ہی نہیں ہوا۔ ایک خندق کے اس طرف ہیں، ایک خندق اس طرف ہیں، ان کی طرف وہ ہوا چل رہی ہے اور اس میں سکون ہے اور راحت ہے، اور ادھر ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے دیگیں الٹ گئیں۔ ایک طرف تو اس ہوا نے لوگوں کے دیجکیں الٹ دی، خیمے اڑا دیے، میخیں اکھاڑ دی، ان کے دلوں پہ روب ڈال دیا، اور دوسری طرف یہی ہوا ٹھنڈی، خنق، فرد بخش، کوئی اذیت مسلمانوں کو اس سے نہیں پہنچی۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی وہ طاقت جس سے مسلمانوں کا ہمیشہ پلڑا بھاری رہ سکتا ہے۔ پھر اس غزوہ میں ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عصر کی نماز بہت زیادہ مصروفی کی وجہ سے چھوٹ گئی، تو پتہ چلا کہ چھوٹ جانے والی فرض نماز کی قضا واجب ہے. روایت میں ہے کہ اس موقع پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد نمازیں چھوٹ گئیں. انہیں آپ نے ان کا وقت نکال جانے کے بعد فرصت پانے پر اکٹھی پڑی. یہ اس کی مشروعیت کی کہ قضا نمازیں ضروری ہیں ایک اور دلیل بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب میں مدینہ صفا پر آنے کے بعد فرمایا سب لوگ عصر یا ظہر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھیں. بعض لوگ ابھی راستے میں تھے, نماز کا وقت ہو گیا, ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا نماز پڑھ کر پھر چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ نماز کے وقت تک بنو قریظہ پہنچ جاؤ, یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو راستے میں نماز کا وقت نکال دو تب بھی نماز نہ پڑھو. الغرض کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے کے بعد نماز قضا کی اور بعد انہیں راستے میں پڑھ لی. تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ چھوٹ جانے والی فرض نماز کی قضا واجب ہے, چاہے نماز سونے کی وجہ سے چھوٹی ہو یا غفلت کی وجہ سے یا جان بوجھ کر چھوڑی گئی ہو, سب برابر ہیں. قضا نماز پڑھی جاتی, یہ واجب ہے. اور بھی احادیث میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. تو یہ ساری ہدایات ہمیں غزوہ خندق سے مل رہی ہیں. ابھی خندق سے واپس ہی آئے تھے, ہتھیار رکھ کر غسل فرمایا تھا کہ جبرائیل امین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیے, اللہ کی قسم ابھی ہم نے نہیں رکھے, ان لوگوں کی طرف کوچ کیجئے. فرمایا کدھر؟ آپ نے فرمایا بنو قریظہ کی طرف. آپ نے جبرائیل امین نے اشارہ کر دیا غزوہ بنو قریظہ ادھر چلیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا خبردار سب لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کریں. بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے, عصر کا وقت ہو گیا, ان میں سے کچھ نے کہا ہم لوگ وہیں پہنچ کر نماز ادا کریں گے اور بعض نے کہا نماز پڑھ کر پھر چلیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے اور راستے میں نماز کا وقت نکل رہا ہو تب بھی نماز نہ پڑھو. وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا, آپ نے کسی کی سرزنش نہیں کی. جس نے پڑھ لیا انہیں بھی کچھ نہیں کہا, جس نے قضا کی اسے بھی کچھ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا جو اپنے قلعوں میں مورچہ بند تھے 25 دن اور ایک قول کے مطابق 15 دن تک محاصرہ جاری رکھا, یہاں تک کہ وہ لوگ اسے تنگ آ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح پلٹنے والے نہیں ہیں تو اس نے اپنے قبیلہ یہود سے کہا اے یہود, تمہارے سامنے ایسا معاملہ درپیش ہے جسے تم دیکھ رہے ہو, میں تمہارے سامنے 3 تجاویز رکھتا ہوں, ان میں سے جو چاہے تمہیں پسند ہو جسے چاہو اختیار کر لو. لوگوں نے کہا کیا تجاویز ہے؟ اس نے کہا کہ ہم تو اس آدمی کی اتباع کر لیں, اس پر ایمان لیں, اللہ کی قسم یہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور وہی ہے جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے, ایسا کرنے سے تمہاری اپنی جانیں, تمہارے بچے, تمہاری عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گی. ان لوگوں نے جواب دیا ہم تو تورات کا حکم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اس نے دوسری تجویز دی کہ پھر آؤ اپنے بچوں عورتوں کو قتل کر دیں اور تلوار اٹھا کر پیدل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں, ایسا کرنے سے ہم اپنے پیچھے کسی بوجھ کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. اگر ہم ہلاک ہو گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہمارے پیچھے کوئی نسل نہیں ہوگی جس کے بارے ہمیں کچھ اندیشہ ہو. لوگوں نے کہا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے. پھر تیسری صورت کہ ہم اتوار کی رات اچانک حملہ کر دیں, اس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو ہماری طرف سے اطمینان ہوگا, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے اس طرح اچانک حملہ کر دینے سے ہم فتح پا لیں. لوگوں نے اس تجویز کو بھی قبول نہیں کیا, تینوں تجاویز سامنے آ گئی. پھر وہ لوگ اس پہ تیار ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ انہیں منظور ہوگا. بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے, ان کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار قبیلہ اوس کے سردار کو دے دیں. چنانچہ آپ نے یہ اختیار سعد ابن معاذ کو عطا فرمایا. غزوہ خندق کے موقع پہ انہیں ایک تیر لگ گیا تھا جس سے وہ ایک خیمے میں رہ کر علاج کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار دیا اور انہیں بلایا تو ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے, اور جب وہ مسجد سے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار, یا الفاظ یہ ہیں کہ اپنے بہترین شخص کا اٹھ کر استقبال کرو. پھر جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے فیصلے پہ راضی ہو گئے ہیں. حضرت سعد نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کے حکم کے مطابق تم نے فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرت صحابہ کی بصیرت کا کیا کہنا. پھر حضرت سعد نے اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ تو جانتا ہے ان لوگوں سے جہاد کرنے سے بڑھ کر میرے دل میں اور کوئی خواہش نہیں ہے. جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں اپنے وطن سے نکالا, مراد قریش تھے, اے اللہ میرا گمان ہے کہ اب آئندہ ہماری اور ان کے درمیان جنگ کی نوبت نہیں آئے گی, اور آئندہ قریش سے مسلمانوں کی جنگ اگر ہونی ہے تو مجھے کچھ دن اور زندہ رکھ تاکہ میں تیرے لیے ان سے جہاد کروں, اور اگر ان سے جنگ نہیں ہونی تو میرا یہ زخم ہرا کر دے اور اس سے میری موت مقدر کر دے تاکہ شہادت کا عظیم مرتبہ مجھے مل جائے. چنانچہ سینے کے اوپر حصے میں ان کا زخم کھل گیا اور اس سے اتنا خون بہا کہ اہل خیمہ نے خون دیکھا تو گھبرا گئے. انہوں نے پکار کر کہا, اس خیمے کی طرف سے یہ کیا آ رہا ہے؟ معلوم ہوا سعد کے زخم سے خون کے فوارے بہ رہے, اور اسی سے آپ کو شہادت ملی. پھر یہود اپنے قلعوں سے نکال کر لائے گئے اور مدینہ کے ارد گرد جو خندقیں کھودی گئی تھی وہاں لے جا کر ان جنگجوؤں کو قتل کیا گیا اور ان کے بچوں عورتوں کو غلام بنایا گیا. قتل کیے جانے والوں میں حی ابن اختب بھی تھا جس نے کافی کوشش کر کے بنو قریظہ کو غداری اور بد عہدی پہ آمادہ کیا تھا. یہ شریر آدمی تھا. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. اس وقت ان کے دونوں ہاتھ ایک رسی سے ان کے گردن پر بندھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کی نگاہ پڑی تو اس نے کہا, اللہ کی قسم مجھے تم سے دشمنی پر کوئی افسوس نہیں. اس کی دشمنی کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی, لیکن اللہ جسے چاہے رسوا کرنا چاہے وہ رسوا کر دیتا ہے. پھر اسے بٹھا کر اس کی گردن مار دی گئی. تو یہ بنو قریظہ کا غزوہ تھا. بدعہدی کرنے والوں سے جنگ کا جواز ہمیں ملا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہونے والی صلح معاہدہ کا احترام مسلمانوں پر اسی وقت تک ضروری ہے جب تک دوسرے بھی اس عہد کا اور اس معاہدے کا پاس رکھے, لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں تو مسلمانوں کے لیے پھر ان سے جنگ جائز ہے. اگر وہ مسلمان اسے مصلحت کے اور مصلحت اس میں سمجھے تو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم بنایا حضرت سعد کو, تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے امور اور ان کے اہم معاملات میں کسی کو حکم بنانا اور اس سلسلے میں کسی مسلم اور عدل پرور اہل حکم کی طرف سے رجوع کرنا بالکل جائز ہے. خوارج کے علاوہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے. خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کسی کو حکم بنانے کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کر دی تھی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کسی بستی یا قلعہ والوں کا اس بات پر مصالحت کر لینا جائز ہے کہ وہ ایک مسلم اور اہل اور امانت دار حکم کے فیصلے کو قبول کر لیں گے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ درس بھی ملا. پھر یہود کو نظر آیا کہ یہود کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا یقین تھا, جیسے کعب کے باتوں سے بات واضح ہو گئی. کہ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انہیں پورا یقین تھا، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے علامات، بعثت کے بارے میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، وہ سب جانتے تھے، لیکن عصبیت، تکبر، انا، اس سے وہ اسلام لانے سے محروم رہے. یہ بڑی مصیبت ہے، اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائے. پھر حضرت سعد ابن معاذ جب اپنی سواری پہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے، اس وقت وہاں انصار بھی موجود تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو حکم دیا کہ اٹھ کر اس کا استقبال کرے. اس علت پر یہ ارشاد نبوی دلالت کرتا ہے کہ اپنے سردار یا اپنے قبیلے کے بہترین شخص کا استقبال کرو. اس حدیث سے اور اس طرح کے دیگر احادیث سے حضرات علماء نے مناسب موقع پہ علماء صالحین کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرنے کی اجازت دی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث میں حکم دیا گیا کہ جب اصحاب فضل آئیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اسی پر جمہور علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ جائز ہے. البتہ ایسا قیام منع ہے کہ مسلسل آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور سامنے والا شخص بیٹھا ہوا ہو. نہیں جو آئی ہے ان لوگوں کے لیے آئے کسی ایسے شخص کے پاس کھڑا ہونا جو خود بیٹھا ہو، اور خواہ وہ کتنی دیر بیٹھا رہے وہ لوگ برابر اس کے سامنے کھڑے رہے، اس کی ممانعت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی صاحب فضل آ رہا ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. حدقاب فرمانے لگے کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے گھر سے روانہ ہوا. راستے میں لوگوں نے جماعت در جماعت مجھ سے ملاقات کی اور مجھے قبولیت توبہ کی مبارکباد دے رہے تھے، کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یہاں تک میں مسجد نبی پہنچ گیا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبیداللہ دوڑتی ہوئی آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا، مبارکباد دی. اللہ کی قسم ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کچھ شخص کھڑا نہیں ہوا. حضرت کعب حضرت طلحہ کا یہ محبت بھرا عمل کبھی نہیں بھولتے تھے. تو اگر کھڑا نہ ہونا ہوتا تو کوئی نہ کھڑا ہوتا. امام ترمذی، امام داؤد نے بھی، امام بخاری نے بھی حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے. فرماتی ہیں بول چال، نشست و برخاست میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہت رکھنے والے میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی انہیں دیکھتے تو خوش آمدید کہتے، پھر کھڑے ہو کر ان کا بوسہ لیتے، اور پھر ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، حضرت فاطمہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. اس طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے کے جاتے تو وہ آپ کو خوش آمدید کہتی، پھر کھڑے ہو کر آپ کا بوسہ لیتی. یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کے منافی نہیں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس حدیث کا جہاں نہیں ہے اور جہاں جو ہم پیچھے گزر رہے ہیں، دونوں کا مدلول، یا یوں کہیے کہ دونوں کا مقام الگ الگ ہے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے سے منع فرمایا، وہ منع اس کی مقام اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں اس کا ٹھکانہ جہنم. اس میں اس بات کی ممانعت نہیں ہے کوئی آدمی علماء کا، صلحاء کا، صاحب فضل کا کھڑے ہو کے استقبال کرے، اس میں اس کی ممانعت نہیں. اس لیے کہ اصحاب فضل کے کرام، احترام، عزت، توقیر کی مشروعیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں یا ایسا پسند کرتے ہیں، بلکہ صالحین اور اصحاب فضل کی نمایاں ترین صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے متواضع ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر یہ چاہت ہے کہ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر کھڑا ہونا منع ہے. لیکن اصحاب فضل ہوتی وہ ہیں، باکمال لوگ ہوتی وہ ہیں جن کے اندر تواضع ہوتی ہے. اور انہیں اس چیز کی طلب نہیں ہوتی. تو یہ ان کا ادب ہے. البتہ اس سلسلے میں یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اس جائز اکرام اور احترام کی کچھ حدود ہیں. اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو یہ فعل غلط ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے, اور اس کے گناہ اور اسے کرنے والا اور اس پر خاموش رہنے والا دونوں اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں. مثلا بعض صوفیوں کے مجالس میں مریدین کا کھڑا ہونا اور مرید اپنے شیخ کے سامنے انتہائی خاکساری سر جھکائے کھڑے رہتا ہے اور جب تک شیخ اسے بیٹھنے کو نہ کہے وہ بیٹھ نہیں سکتا. بعض مرید جب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے گھٹنے یا ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں, یا اگر مجلس شروع ہونے کے بعد آتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے شیخ تک پہنچتے ہیں. ان سب کاموں کے جواز میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرید کی تربیت کا ایک انداز ہے. یاد رکھیے, اس سے ہرگز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اس لیے کہ اسلام نے تربیت کے کچھ طریقے اور اسلوب بتائے ہیں اور ان سے تجاوز کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے. تربیت کے نبوی طریقے کے بعد پھر کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں. تو غلوب بھی نہ ہو, حدود سے تجاوز بھی نہ ہو, اور اصحاب فضل اور باکمال لوگ اور اصحاب علم کا اکرام احترام اور ان کے لیے کھڑا ہونا وہ بھی جائز ہے, بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مستحب ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلکہ ایک بات اور تھوڑی سی رہ گئی, وہ بھی عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ, تاکہ اگلا باب پھر صلح حدیبیہ اور اس کے متعلق انشاءاللہ آ جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ امتیازی خصوصیات جو ہمیں اس غزوے میں معلوم ہوئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں اختیار ہے, اور پھر ان کے فیصلہ آنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید اور حمایت, یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے. پھر ان کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے یہ کہنا, کھڑے ہو ان کے استقبال کرو. یہ ساتھ کا ایک عظیم امتیاز ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر ایک خصوصیت دیکھیے نا, غزوہ خندق کے میں بازو میں زخم لگ گیا اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر جہاد کا موقع ہے, قریش سے پھر جہاد ہے, تو مجھے زندگی کے کچھ دن اور عطا فرما دے تاکہ میں تیرے لیے ان سے جہاد کر سکوں, اور اگر نہیں تو پھر یہ میرا زخم ہرا کر دے. یہ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی, سوکھا ہوا زخم پھر ہرا بھرا ہو گیا. تو یہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز صحیح تھا. غزوہ خندق کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس کا آغاز مشرکین کی جانب سے ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونا چاہا لیکن مشرکین نے روک دیا, اس موقع پہ جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ, وہی ہے جس نے مکہ کے وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا. پھر صلح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ فرمایا. پھر مشرکین نے معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے اور مکہ فتح ہو گیا. بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے واپسی پہ فرمایا تھا کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے, وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے, ہم ان پر فوج کشی کریں گے, اب ان کو ہمت نہیں ہوگی, آئندہ کبھی بھی یہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا, تم ہی اب ان پہ حملہ کرو گے. تو یہ احساس کی پھر یہ دعا, پھر اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرمایا. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.